ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی، جس پر کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی تھی، کہ اسلام کے لیے جو مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، کہ اسلام دین فطرت ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام لبرل ہے، کبھی کہا جاتا ہے اسلام ماڈرن ہے، اور کبھی اسی طرح کی اور دیگر اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ابتدائی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسلام کو اسی اصطلاحات میں ہمیں سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسری اصطلاحات کو لے کر آئیں اور اس کے ذریعے سے اسلام کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب کوئی ریاست قائم ہوتی ہے، جب کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس میں قانون کی بنیاد کیا ہوگی، اور یہاں پر بات ہوئی تھی، جاوید صاحب نے فرمایا تھا کہ جو آج جو انسان ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس خدائی سند کسی کے پاس بھی نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج جو لوگ ہیں یہاں پر، ان کے لیے حکمرانی قائم کرنے کے لیے رائے جو ہوگی وہ لوگوں ہی سے لی جائے گی اور لوگ ہی منتخب کریں گے۔ میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اس سوال سے، جاوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ جاوید صاحب کا یہ ایک اوپینین بھی ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کرتی، تو لبرلزم کی اقدار کو اگر ہم سمجھنا چاہیں دین اسلام کی روشنی میں، جاوید صاحب اس بات کو ذرا واضح کیجئے گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جب ہم یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جب ہم یہاں پر ایک ریاست قائم کریں گے، تو لازمی بات ہے مسلمانوں کی اکثریت ہونے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر اسلام جو ہے وہ نافذ ہوگا، یا اس ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست بن جائے گی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ ریاست کا کبھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔
یہ ریاست ایک اعتباری وجود ہے جدید اصطلاح میں، یعنی ریاست کسی فرد کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت افراد کے لیے، یعنی اللہ کے پیغمبر کسی ادارے کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ریاست موجودہ زمانے میں، جس کو آپ نیشن سٹیٹ یا قومی ریاست کہتے ہیں، وہ ایک اعتباری وجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی شخصیت ہے جس سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں، جس کو ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں، جس کے انکار یا اقرار کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ قومی ریاست اس اصول پر قائم ہوتی ہے، آج کے زمانے کی قومی ریاست کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ خطہ ارض ہے، اس میں رہنے والے تمام لوگ رنگ، نسل، مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کر اس کے شہری ہیں، اور اس حیثیت سے یہ پوری ریاست ان کی ریاست ہے۔ آپ اس تصور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، دلائل کے ساتھ تبدیل کر لیجیے۔ کوئی اور ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا تصور پیش کیجئے، لیکن قومی ریاست اسی کو کہتے ہیں۔ تو قومی ریاست نہ تو اپنے لیے کسی نسل کا انتخاب کر سکتی، مثلا وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ افغان ریاست ہے یا یہ ارائی ریاست ہے۔
لیکن آپ نے یہ اصول بیان کیا ہے نا کہ یہ ریاست لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی، کہ یہ جو ریاست ہوگی وہ اسلامی جمہوریہ ریاست ہوگی، اور وہ لوگوں نے پارلیمنٹ نے طے کر لیا تھا۔
پھر پارلیمنٹ کو تو یہ حق ہی نہیں ہے طے کرنے کا،
آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حق ہے، تو پارلیمنٹ
قومی ریاست جو ہے، قومی ریاست بین الاقوامی قانون کے تحت وجود میں آتی ہے، وہ آپ کے دستور کے تحت وجود میں نہیں آتی۔ پاکستان پہلے وجود میں آیا تھا، دستور بعد میں بنایا ہے آپ نے۔ پاکستان کے وجود میں آتے وقت کیا صورتحال ہے اس کو دیکھیے، یعنی پاکستان کس حیثیت سے وجود میں آیا۔ وہ اس حیثیت سے وجود میں آیا کہ ہندوستان میں، بر صغیر پورے میں، یہ تصور کیا گیا کہ ایک وطنی ریاست قائم ہو جب انگریز یہاں سے جائیں گے۔ اس سے پہلے تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ 1928 تک دنیا کے بین الاقوامی قانون میں یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ آپ کسی علاقے کو فتح کریں، اس علاقے کو اپنی مملکت کا حصہ بنا لیں، آپ کی یہ حکومت اور آپ کا یہ اقدام دونوں جائز ہیں۔ اس سے پہلے یہی قانون تھا، لیکن جب قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی مان لی گئی کہ اب فتوحات کی بنیاد پر کسی حصے کو آپ ملحق نہیں کر سکتے اپنے ساتھ، تو قومی ریاست کیسے وجود میں آتی؟ قومی ریاست کسی دستور سے وجود میں نہیں آتی، کسی قرارداد سے وجود میں نہیں آتی۔ قومی ریاست بین الاقوامی قانون کے تحت اس اصول پر قائم ہوئی کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس میں ایک حصہ وہ ہوگا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، دوسرا وہ ہوگا کہ جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ ریاستوں کے بارے میں اس کے بالکل برخلاف ایک قاعدہ بنایا گیا کہ ریاستوں کے والی فیصلہ کریں گے، وہاں کے عوام فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس بین الاقوامی فیصلے کے مطابق یہ ریاست وجود میں آئی. تو یہ ایک نیشنل سٹیٹ کے طور پر وجود میں آئی. اب آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں تو اب آپ نے اس کی حکومت قائم کرنی ہے. حکومت کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ اسلامی ہوگی, حکومت کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کمیونسٹ ہوگی, سوشلسٹ ہوگی, لبرل ہوگی. اس لیے کہ حکومت افراد قائم کرتے ہیں, پارٹیاں اپنا منشور پیش کرتی ہیں اور وہ منشور کسی بھی نقطہ نظر کے مطابق ہو سکتا ہے. تو یہ سوال اصل میں حکومتوں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے, ریاست کے بارے میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
سر اس میں ہم لبرل ڈیموکریسی کی بات کریں تو اس میں قانون سازی کا لامحدود اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ ہے, جس کو پھر ریاست جو ہے وہ اس کو انفورس جو ہے وہ کرتی ہے. لیکن اگر ہم ایک مسلمان ملک کی بات کریں تو اس میں قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ بڑی کچھ حدود و قیود جو ہے نا وہ ہیں, اور انہی حدود و قیود کے اندر ہی رہ کے قانون سازی جو وہ کی جا سکتی ہے. تو ایک تو اس چیز کی وضاحت جو ہے نا وہ کیجئے کہ ان حدود و قیود کے ہوتے ہوئے یہ بات کہنا کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک سیکولر ایک ریاست ہے, یہ کس حد تک معنی خیز جو وہ بات ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کو آپ لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاتھ بھی باندھے نہ جائے, وہ لازمن باندھے جاتے ہیں. اور اس پر ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی کہ ایک ریاست کے اندر جب کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس حکومت کا حق کے قانون سازی کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں ختم ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جمہوری ریاست قائم ہو گئی ہے یا نیشنل سٹیٹ کے تصور پر ایک ریاست قائم ہو گئی ہے اور وہاں قانون سازی کا مطلق اختیار حاصل ہو گیا. نہ ایبسولیوٹ مونارکی کا کوئی تصور ہے, نہ ایبسولیوٹ لیجسلیشن کا کوئی تصور ہے. ریاست کا حق کے قانون سازی حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تک محدود ہے. ہر قانون سازی کے موقع پر پارلیمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ قانون سازی کی بنیاد کیا ہے, یعنی آپ کو یہ حق کیسے حاصل ہوا کہ آپ لوگوں کو کسی چیز کا پابند کریں. تو یہ شرط ہر جگہ لگی ہوئی ہے. امریکہ میں قانون سازی ہوگی, برطانیہ میں ہوگی, یورپ میں ہوگی. میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ ریاست اپنے حدود سے کیسے تجاوز کر سکتی ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ اکانومی پر آتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کہاں مداخلت کر سکتی ہے. تو ریاست کی ایک مداخلت وہ ہے جہاں وہ آپ کو کسی عمل سے روکتی ہے. تو جہاں آپ کو عمل کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی بنیادیں وہی ہوں گی. یعنی بتانا پڑے گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ ان کے اس معاشی عمل سے فلاں اور فلاں کا حق تلف ہو رہا ہے. یہ بتانا پڑے گا کہ اس معاشی عمل سے لوگوں کی جان مال آبرو کو کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہے یا خطرہ لاحق ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. اسی بنیاد پر معیشت میں بھی کوئی پابندی لگائی جائے گی, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کے معاشی عمل کی آزادی آپ کو خدا نے دی ہے.
مذہب پابندیاں لگا تو رہا ہے اس پہ.
نہیں دیکھیے مذہب فرد پر پابندی لگا رہا ہے نا سر. آپ ان چیزوں کو الگ کر دیجیے. مذہب فرد پر پابندی لگا رہا ہے, یعنی مذہب میرے پاس آتا ہے بحثیت انسان اور مجھ سے مخاطب ہوتا ہے. جب آپ ریاست میں کوئی قانون بناتے ہیں یا کوئی ضابطہ بناتے ہیں تو وہ اصل میں دوسروں کے لیے بناتے ہیں. جب میں کسی مذہب کو اختیار کرتا ہوں تو میں اپنے لیے اختیار کرتا ہوں. یعنی میں نے اسلام کو سچا مذہب پایا یا میرا اس پر اطمینان ہو گیا, میں نے اس کو قبول کر لیا. آپ مذہب کی بحث چھوڑ دیجیے. میں کمیونزم کو اختیار کر سکتا ہوں, میں سوشلزم کو اختیار کر سکتا ہوں.
لیکن میں اگر کمیونزم کو اختیار کروں گا یا جمہور کمیونزم کو اختیار کرے گی تو جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اگر وہ اقلیت میں بھی ہے تو اس کا تو استحصال ہوگا. تو یہاں پہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ اپنے اصول میں منطقی جگہ پہ کھڑی ہے بجائے کسی مذہبی آدمی کے یا مذہبی جمہور کے.
لبرل ڈیموکریسی کا تعلق فرد سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے سٹیٹ کے نظام سے.
صرف تعین تو فرد کرے گا نا.
یقیناً, یعنی اپنے لیے ریاست بنانے کا کام بھی افراد نے کیا.
قانون سازی کا تعین بھی فرد ہی کرے.
ہم اس سے پہلے اس پر گفتگو کر چکے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر کا معاملہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا. اب جو کچھ کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے. تو انسانوں نے ریاست کو وجود میں لانے کا اقدام کیوں کیا؟ اسی جگہ سے ریاست کا اختیار متعین ہوگا. جہاں تک افراد کا تعلق ہے, افراد کسی بھی مذہب کو, کسی بھی نقطہ نظر کو, کسی بھی فلسفے کو اختیار کرنے میں آزاد ہیں. ریاست کا کوئی منشور نہیں ہوتا. جو افراد حکومت بناتے ہیں, پارٹیاں بناتے ہیں, ان کا منشور ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم قانون یہ بنائیں گے, ہم فلاں سہولتیں دیں گے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہوگا, ہم فلاں طریقے سے معیشت کو دیکھیں گے, فلاں طریقے سے سیاست کو دیکھیں گے. پورا حق کیا ان کو, وہ اپنی بات پیش کریں. لیکن جس وقت وہ قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے تو میں ان کے حق کے قانون سازی پر یہ قدغن لازمن لگاؤں گا کہ آپ کی قانون سازی کی بنیاد ثابت کرنی پڑے گی کہ درست ہے، اور وہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے ہوگی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ہوگی.
لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آگے نکلتی ہے نا،
جب نکلے گی تو مجھے اس پہ تنقید کا حق حاصل ہو جائے.
اس پہ سر میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے پاکستان بنا مسلمانوں کے لیے بنا یا اسلام کے لیے بنا، یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے. اگر ہم نے اسلام پہ عمل کیا تو ہم دنیا میں بہت ترقی کریں گے، لیکن یہ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ کون سا عہد تھا کہ جس میں مسلمانوں نے اسلام پہ عمل کیا یا اسلامی حکومت قائم کی یا اسلام کے اصولوں پہ حکومت قائم ہوئی، وہ کون سا دور تھا، تو اس پہ عام طور پہ وہاں ہم سلیکٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں نہیں بتایا جاتا. کیونکہ میری جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ تین ایسی حکومتیں ہیں کہ سلطنت عثمانیہ ہے، مغل سلطنت ہے یا سلطنت عباسی ہے. تو ان کے حکمران جو ہیں ان کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اچھا مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ نریٹو کس طرح سے ایک آپ اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے کہ کیا یہ بات درست ہو رہی ہے کہ جب ہم نے مسلمانوں نے اسلام پہ عمل کیا تو انہوں نے بڑی ترقی کی، جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو اب ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام پہ عمل نہیں کر رہے.
دیکھیے ترقی میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کس دور میں کھڑے ہیں، اس دور کے تاریخی عوامل کیا ہیں، اس میں آپ نے معیشت اور معاشرت کے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، جو اس وقت کا موجود علم ہے اس میں آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا اخلاقی وجود کتنا پاکیزہ ہے. تو ترقی کا راستہ یہاں سے نہیں،
اور اسی کو سر میں اور تھوڑی سی بات،
ترقی کا راستہ مذہب سے نہیں نکلتا.
ہم سب
کو مذہب لوگوں کو ترقی کرانے کے لیے آیا ہے.
بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ مذہب کو اگر ہم مذہب کی اصطلاحات میں سمجھیں گے تو بہتر ہے. لبرلزم، ماڈرنزم، ان ازمز کی صورت میں نہیں سمجھنا چاہیے. سر آپ نے جس طرح بتایا کہ مذہب کا بنیادی مخاطب فرد ہے، ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے مذہب کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب کو ہم خود بخود سمجھ لیتے ہیں. ہمارے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں جن میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. مذہب ہمیں خود نہیں بتاتا، وہ ازمز کے پیٹرنز میں ہی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی یہی کر رہے ہیں کہ آپ ماڈرنزم کے پیٹرن میں مذہب کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ماڈرن میتھڈ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ریڈیوس کرتے ہیں، چیزوں میں ریڈکشن دیکھتے ہیں. آپ بھی یہی کر رہے ہیں کہ آپ مذہب کو ریڈیوس کر رہے ہیں فرد تک، مذہب کو ریڈیوس کر رہے ہیں اخلاقیات تک، ریڈیوس کر کے کر رہے ہیں اتنی سنتیں ہیں. یہ جو آپ پیٹرن اپلائی کر رہے ہیں مذہب پہ یہ ماڈرن ہے. اس سے پھر یہ سارے نتائج نکلیں گے. ہم باتیں بہت سرسری ہو رہی ہیں، اوپر والی ہو رہی ہیں، نتائج پہ ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے گفتگو مذہب اور لبرلزم پہ اگر کرنی ہے تو پہلے میتھڈ پہ گفتگو ہونی چاہیے.
آپ کیا رہے حق ہے، آپ جو لیبل چاہیں اس پر لگا دیں، لیکن میرا اپروچ یہ ہے کہ آپ کو جب مذہب پر گفتگو کرنی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ مذہب کے ماخذ میں اس کے لیے کیا دلیل دیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پیغمبر ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ اپنے ایک گورنر کو، اپنے ایک عامل کو کیا کہہ رہے ہیں، فعلم تجد فعلم تجد. تو اب آپ کیا یہ کہیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کو محدود کر دیا ہے؟
انسان
نہیں، اس کو اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں وہ ہے. آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس اعتراض کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ دیکھیے یہ حکم قرآن مجید میں ریاست کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے، یہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسیات کو مخاطب کر کے دیا ہے.
ٹھیک ہے،
قرآن مجید کے تمام احکام افراد کے لیے. افراد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرد جنگل میں ہے، فرد معاشرے کے اندر کھڑا ہوتا ہے. فرد باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، فرد ایک کاروباری کی حیثیت سے، فرد ایک حکمران کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے دین میں زیر بحث آیا ہے. تو ہر اعتبار سے جب فرد زیر بحث آئے گا تو مذہب اس کے کاروبار پر بھی اثر انداز ہوگا، مذہب اس کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا، مذہب اس کی معاشی سرگرمیوں پر بھی اثر انداز ہوگا.
فرد کے سیاست میں یا ہماری معاشرت میں یا جو
فرد کی رہنمائی کرے گا، یعنی دیکھیے آپ پہلے اس کی رہنمائی کی نوعیت سمجھیے. فرد کی رہنمائی کرے گا، یعنی وہ ایک فرد کو کہے گا کہ تمہیں
حد تک کرے گا. آپ نے لاسٹ گفتگو میں بہت اچھی بات کی تھی کہ اب کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد تک اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن جب آپ دین کو بیان کرتے ہیں تو پھر حدیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ انفرادی زندگی تک ہے، وہ یہاں تک نہیں ہے. تو جب عبد کا مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آخری حد تک خدا کے سپرد کر دینا، تو پھر سیاسیات میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر جگہ انسان سپرد کرے.
میں نے سپرد کر دیا نا اپنے معبود کے، تو اب معبود بتائے گا کہ اس کے تقاضے مجھ سے کیا ہے.
سر
یعنی اگر آخری حد تک سپرد کرنے کے بعد مثلا میں عبادات میں یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے فجر سے لے کے سونے تک مسلسل نماز پڑھنی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی تسکین ہو جائے کسی اور کی بھی، لیکن یہ میرے
سوال
معبود
یہ
کا
نہیں ہے کہ قرآن کیا کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ قرآن سے اخذ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ لبرلزم سے کچھ اصول لے رہے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ آپ قرآن سے کچھ چیزیں اخذ کر رہے ہیں، اور وہی انڈیویجولزم اور وہی چیزیں جو لبرلزم کا خاصہ ہے.
کہ آپ لبرلزم کو پہلے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کو اس کی پیراڈائم کو دیکھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بیان
کر رہے
ہیں. اگر آپ کو میری نیت میں اترنے کا کوئی راستہ مل گیا ہے تو الحمدللہ، لیکن آپ ایک علم کی دنیا میں اب کھڑے ہوں گے تو اس میں اصل میں الزامات نہیں ہوتے، اس میں سیدھے طریقے سے آپ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن مجید فلاں جگہ پر تمہیں کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. آپ کو بتانا پڑے گا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس سے متضاد ہے. یعنی میں جب گفتگو کروں گا، آپ میری پوری کتاب دیکھیں جو میں نے اسلام پر لکھی ہے میزان، اس میں کسی جگہ پر میں نے جو ماخذ ہیں ان سے ہٹ کر دو جملے بھی لکھے ہیں. آپ ان کی تعبیر میں مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تعبیر کو زیر بحث لائیے نا. ایسے تو میں بھی آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی عجیب رجت پسندانہ تعبیر ہے، آپ ایک روایت کے اندر بندھے ہوئے ہیں، آپ اس سے اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو قدامت پسندوں نے تصورات دے دیے ہیں آپ نے ان کو زنجیر پا بنا لیا ہے، لیکن یہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں ایسے کہوں.
آپ سر سر آپ کا رسالہ ہے اس کا نام ہے رینیسان، یہ رینیسان خود ماڈرن تصور ہے، دوسرا اشراق انلائٹنمنٹ، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ماڈرنٹی سے ان سے متاثر ہیں. میرا سوال یہ کہ آپ کس طرح کا رہنے سے چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کئی طرح کے ماڈرن اسٹائل کے طور پر افغانی
سر، اس سے متعلقہ میرا سوال ہے. آپ بھی سوال دے دیجیے، آپ مجھے سوال ہے
موقع دیں. یہ تھیوریٹیکل اور میتھوڈیکل جو ایشوز ہیں اس کے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن متعلق ہے، وہ یہ کہ آپ نے سر پچھلی نشست میں آپ نے لبرلزم کے کانٹیکس میں ہیومن رائٹس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ رائٹس کے اوپر جو ایمفیسز ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا، یا کم از کم مجھے میرے فہم میں آپ نے یہ کہا تھا کہ رائٹس کی بجائے ڈیوٹیز شاید زیادہ بہتر جو ہے اس کا ایمفیسز ہوتا. اس کانٹیکس میں ایک جو بہت سارے رائٹس جو ہیں وہ لبرلزم اس کو وارنٹ کرتی ہے، اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہے، اور اس میں ایک رائٹ جو ہے جو کہ ہمارے لیے ہماری جو اس وقت کی کنٹمپرری کنسرنز ہیں اس میں بڑا اہم رائٹ ہے، وہ ہے رائٹ ٹو اسمبلی، اکٹھے ہو جانا، جلسے نکالنا، جلوس نکالنا. لبرلزم اور لبرلزم کی بنیاد کے اوپر جو سیاسی زندگی اور جو قانونی زندگی استوار ہوتی ہے اس میں یہ ایک اہم ایشو ہے. ارشاد فرمائیے کہ ہمارے جو دین کے بنیادی تعلیمات اور تصورات ہیں، کیا ان کا کوئی جو پبلک سفیر ہم بنانا چاہتے ہیں دین کی بنیاد کے اوپر، اس میں کوئی ایسی سجیسشن ہے اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ، کہ یہ جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے کیا یہ کوئی فریم ہے جس کے اندر اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے؟
دیکھیے، اس کو مذہب نے موضوع نہیں بنایا. انسان اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، مل کے بھی کرتے ہیں، تنظیم بنا کے بھی کرتے ہیں، جماعت سازی بھی کرتے ہیں. مذہب نے اس کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہی. وہ آپ کو جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے راستے بند کر دیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آزار کا باعث بنے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے. یعنی لوگوں کو آزار پہنچانے سے وہ آپ کو روکے گا، اس لیے کہ اس کی ساری تعلیم کی بنیاد اخلاقی اصول ہے. آپ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اجتماع کریں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس نکالیں، مذہب کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا حق ہے. تو مذہب کا اپروچ جو ہے، یہ پھر مجھ سے اختلاف کریں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ
آسان بات ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے یہ فطری ہے آپ کے مطابق؟
جو جس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں اس کی تاریخ بتائی تھی، اس کے پس منظر سے پیدا ہوئی. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس پر عمومی اتفاق آج تک نہیں ہو سکا.
ٹھیک ہے،
یعنی ایک قرارداد منظور کر لی گئی، خود اس پر غور و خوض جاری رہتا ہے. تو اس میں کوئی چیز جب ہمارے سامنے آئے گی کہ جو ہمارے تصورات کے خلاف ہے، تو ہم دلائل سے دنیا کے سامنے اس کی غلطی واضح کریں.
مجھے یاد پڑتا ہے،
دیکھیے بنیادی اخلاقیات جو ہے ان کے بارے میں کبھی کوئی دوسرا سوال بھی پیدا نہیں ہوا. اس وقت پوری دنیا کا نظام جس چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے وہ جسٹس. دوسری چیز قرآن نے بیان کر دی احسان، یعنی انسان اپنے اندر یہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ مجھے عدل سے آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور جیسے ہی میں عدل سے آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں عالمی سطح پر اپریشیٹ کیا جاتا ہوں. یہی معاملہ ہے قریبی اعزاء اقربا کے ذمہ داری کو محسوس کرنے کا. یعنی یہ انسانی فطرت کا اظہار ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملتی ہے، وہ آدم کا بیٹا تھا، حوا کی بیٹی تھی، میں سنتا ہوں انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں، یا ہمدردی کا کلمہ کہتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں. وہ اطلاع میرے باپ کے بارے میں ہو تو میرا رد عمل بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو رشتہ داری کے اس احساس کو قرآن مجید نے اطاعت ذوالقربیٰ میں بیان کر دیا. منفی چیزیں بھی تین ہی ہیں جو بیان کی ہیں، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی انسان جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اس وقت عالمی سطح پر جس چیز کو تسلیم کر لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو آزار نہیں پہنچا سکتے، نہ اس کی جان کو، نہ اس کے مال کو، نہ اس کی آبرو کو. اور اس کا جو کرائیٹیرین ہے وہ دیکھیے قرآن مجید نے کتنا سادہ بیان کر دیا کہ آپ اس معاملے میں اختلاف کریں تو اس کو الٹ کر اپنے اوپر لے آئیں. یعنی کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں، یہ دنیا میں کوئی ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کی جان کے خلاف کوئی اقدام کیا؟
کانٹ یہ بات کر رہا ہے کیٹاگوریکل امپیریٹو میں، یہ اسی کا کیٹاگوریکل امپیریٹو ہے. یہاں سے بھی لگتا ہے کہ آپ شاید ان سے متاثر ہوں گے تو اس کو آپ مذہب پر اپلائی کر رہے ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر آپ نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں یا اللہ کی جو ہدایت ہے ساری دنیا نے لازمن اس سے اختلاف ہی کرنا ہے.
ہدایت اور انسانی بات میں پھر کیا فرق ہو گیا؟ ایک انسان حکیم دانشور بھی وہی بات کر رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مذہب آتا ہے اخلاقیات کے لیے، وہ اخلاقیات کے وہی پیمانے تو کانٹ نے بھی دے دیے، جو آپ پیمانہ بتا رہے ہیں تو کانٹ نے بھی دیا ہے.
یہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یاد کروں کہ کانٹ نے یہ نہیں دیا. یعنی یہ بات کہ انسان کے اندر ایک اخلاقی وجود ہے
یہ وہ نہیں کہہ رہا.
دیکھیے انسان کے اندر ایک اخلاقی وجود ہے اور آسمان کے اوپر تاروں بھری ایک فضا ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کانٹ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتی ہیں کہ میں اس میں سرشار ہو جاتا ہوں. لیکن اس اخلاقی اصول کو جو آپ کے اندر ایک فہم یا ایک احساس کے طور پر ہے، یہ سوسائٹی سے متعلق ہو کر کن چیزوں میں ڈھلتا ہے؟ یہ جو قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر ان کو ڈھال دیا ہے، یہ کانٹ نے کہاں کہا ہے؟
نہیں میں اس
میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت سنا رہا ہوں.
دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں، یہ کیٹاگوریکل،
یہ خدا کے پیغمبر نے کہا ہے، یہ صحیح حدیث ہے. یہ صحیح حدیث ہے جب خدا کا رسول کسی بات کے بارے میں، یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یعنی آپ نے انگلی رکھ کر یہ بتا دیا کہ اخلاق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو یہ کیا پیمانہ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے کہ اصل میں جب آپ قرآن مجید پر گفتگو کریں گے، جب آپ کسی حدیث کی شرح کریں گے، تو اگر وہی بات کارل مارکس نے کہہ دی ہے، وہی بات کانٹ نے کہی ہے، وہی بات ڈیکارت نے کہی ہے،
ہمارا دعویٰ
لازمن رد ہو جانی چاہیے.
اس کی بنیاد صرف مذہب کے پاس ہے، تو میں یہ اس وجہ سے بات کر رہا تھا.
میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ بنیاد مذہب کے پاس
ہے.
یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، یہ میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی. میرا تو جو انسانیت کا یا انسانی فکر کا مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. میں نے انسان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کہا کہ وہ ایک مارل بینگ ہے، یہ تو نہیں کہا کہ مذہب اس کے کو اخلاقی تصورات دیتا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک مارل بینگ ہے، وہ جمالیاتی احساس لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ ایک عقلی وجود ہے. یہ چیزیں انسانیت کی میراث ہیں. مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ انسان پورے کے پورے کو تخلیق کرنے کے لیے آیا ہے. وہ خدا کی تخلیق انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. جو رہنمائی اس نے کی ہے وہ رہنمائی عالمگیر رہنمائی ہے. اس کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو انسانیت کی مشترک میراث ہے. اور پھر یہ کہ یہ جب آپ کانٹ ہیگل ان کا نام لیتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خود مسیحی اخلاقیات کے اندر پیدا ہوئے ہیں. بالکل. اور مسیح علیہ السلام خدا کے ایک پیغمبر تھے. اس وقت بھی یورپ کی اور مغرب کی اخلاقیات کا آپ اگر مطالعہ کریں تو اس کے اندر اتری ہوئی ہے ایک پیغمبر کی تعلیمات. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے وہ تہذیب تشکیل پائی ہے. کتنا انحراف ہو گیا، کہاں چلی گئی، وہ ایک الگ بات ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ یہ فلاں بات فلاں نے کہی، فلاں بات فلاں نے کہی. صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے. اگر جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ قرآن نہیں کہہ رہا تو بھائی اتنی لمبی بحث کی بجائے تردید کر دیجیے. اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کا پیغمبر نہیں کہہ رہا تو بتا دیجیے کہ نہیں کہہ رہا. یا میں قرآن مجید کا مفہوم اور مطلب ٹھیک بیان کر رہا ہوں یا غلط بیان کر رہا ہوں. یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بنیادی اخلاقیات بیان کرتی ہے کہ آپ کے ہاں یہ طے ہے کہ جمعے کے ہر خطبے میں پڑھ کے سنائی جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت پوری مذہبی تعلیم کا خلاصہ بیان کر دیتی. سارے پیغمبر در حقیقت انسان کو انہی تین رضائل سے پاک کرنے اور انہی تین فضائل کا نمونہ بنانے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی جو تعلیم ہے اگر نہ قرآن کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے، نہ حدیث کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے، تو آج راہ کرم بتائیے پھر کس حوالے سے اس کو پیش کیا جائے.
سر جو آپ کا بیانیہ ہے اس بیانیے کو اگر ہم کہیں کہ یہ پریکٹیکل سٹیپس میں 1, 2, 3 جیسے کہ آج کل میڈیا سوشل میڈیا بھی ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ پھیل سکتا ہے، تو اگر ہم ان پریکٹیکل سٹیپس کو ڈیفائن کریں اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ہم تمام اپنے علماء کرام میں ایک یکجہتی پیدا کر سکیں، ایک برداشت پیدا کر سکیں، تو اگر وہ سٹیپس کی آپ رہنمائی کریں جو کہ میڈیا جس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھا ہوگا.
دیکھیے، جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میسج لوگوں تک پہنچائیں، یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، خدا کی اسکیم اختلافات کو ختم کرنے کی نہیں ہے. یہ بات قرآن نے کوئی 10 جگہ بیان کر دی. اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ اختلافات کے ساتھ جینا سیکھا جائے، لوگوں کا احترام کیا جائے، ان کو اختلاف کرنے کا حق دیا جائے، اور فصل نزاعات کے لیے اکثریت کے مطابق قانون سازی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے. بہت مشکل سے قرآن مجید کی یہ بات لوگوں نے قبول کر لی دور حاضر میں. اب چونکہ یہ بات لوگوں نے قبول کر لی ہے، عالمی سطح پر قبول ہو گئی ہے، اس لیے قرآن سے نکال دینی چاہیے. اے اللہ نے یہ بات کہی، 1200 سال تک لوگوں نے نہیں مانی، اب ماننے لگ گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات کہ کسی کو کسی پر استبداد قائم کرنے کا حق نہیں ہے، یہ خدا نے کہی، قرآن مجید میں کہی گئی. یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو بغی کا حق نہیں ہے، خدا اس سے روکتا ہے، لیکن بغی ایک بین الاقوامی قانون کے طور پر 1928 تک مانا گیا. مسلمان بھی مانتے رہے، باقی دنیا بھی مانتی رہی، تو پھر اس کے بعد کیا کیا جائے؟ یعنی کیا دنیا اگر کسی چیز کو نہیں مانتی تو منوانے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر مان لیتی ہے تو یہ کہہ کے رد کر دیا جائے کہ یہ دنیا نے مان لیا ہے؟ تو آپ کہاں جائیں گے؟ لوگوں کو تربیت یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اختلاف ہوگا، ایک دوسرے کی میوچل ریسپیکٹ، باہمی احترام کے ساتھ اس کا موقع دیا جائے گا، باہمی معاملات میں مکالمہ ہوگا، آپ میری بات سنیں گے، میں آپ کی بات سنوں گا، ہم نہ الزام تراشی کریں گے، نہ کسی کی نیت پر حملہ کریں گے. جو بات کہی جا رہی ہے اس پر خالص علمی اکیڈیمک انداز میں گفتگو کریں گے. ہماری ہر مجلس میں یہی ہوگا، ہمارے ہر مقالے میں یہی ہوگا، ہماری ہر گفتگو میں یہی ہوگا. اس کے بعد جو چیزیں سوسائٹی سے متعلق ہیں، اور وہ دو ہی ہیں، حق تلفی کو روکنا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے، اس کے لیے قانون سازی کر لی جائے.
سر یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ لوگوں کی حد تک تو رہتے ہیں، لیکن علماء اکرام جو آپ کا بیانیہ ہے، یہ تو سارے علماء حضرات کے لیے ایک کوئی نامعلوم چیز تو نہیں ہے. تو سارے علماء، کوئی میڈیا ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے کم از کم ان چیزوں پہ تو ایگری کر لیں؟
ہمارے ہاں جو ہمارا روایتی علم ہے وہ ریاست کا یہ اختیار مانتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنائے گی اور بالجبر بنائے گی. اس کا ظہور سعودی عرب میں اس حد تک تھا کہ عورتیں ڈرائیونگ کے لیے بھی ریاست کی مرضی کی محتاج تھیں. اس وقت بھی ہم مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری خواتین کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ محرم ساتھ ہوگا تو آ سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ریاست کی مداخلت ہے ہمارے معاملات کے اندر. تو ہمارا مذہبی علم، روایتی مذہبی علم، اس مداخلت کو قبول کرتا ہے. میں تو اس مداخلت کا قائل ہی نہیں. میرے نزدیک ریاست کی قانون سازی کی بنیادی دو چیزوں پر ہے، وہ بتائے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو حق کے قانون سازی کرنے کا، وہ بتائے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہے، اسے حق کے قانون سازی کرنے کا. باقی معاملات میں مذہب اپنا کام خود کرے گا. مذہب خاتون سے کہے گا کہ اسے حج پر کیسے آنا چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اسے پابند کریں. مذہب ایک خاتون سے تقاضا کرے گا کہ اسے ڈرائیونگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو مذہبی تعلیم میں اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو مذہب اس سے براہ راست مخاطب ہو جائے گا. میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مذہب کا مخاطب فرد بحیثیت فرد ہے، لیکن اپنے تمام تر اظہارات کے ساتھ، یعنی باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، کاروباری کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے.
لیکن سر وہ جو عورت ہے وہ جب سڑک پہ گاڑی چلائے گی تو وہاں تو ایک پوری آپ کی سوسائٹی اور پورا معاشرہ، جو بہت سے لوگ اس میں انوالو ہوں گے، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو رولز اینڈ ریگولیشنز تو بنانے پڑیں گے. اس طرح سے ایک خاتون ہے، وہ ایک سسٹم میں حج کرنے جا رہی ہے، عمرہ کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی نہ کسی سسٹم میں، کسی قانون میں جانا پڑے گا. جو آپ فرما رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اللہ کے میسج کو مختلف طرح سے سمجھ رہا ہے اور اسی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو یہ اس سے تو کنفیوژن نہیں پیدا ہو جائے گی؟
یہی بات یہ ہے کہ اللہ کے میسج کو سمجھنے کا اختیار خود اللہ نے آپ کو دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں کیا کہ آپ میرے طریقے پر سمجھیں. اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ فلاں شخص کی پیروی ضرور کریں. ایک محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے جو دین کا ماخذ ہے، اور ان سے جو چیز صادر ہوئی ہے وہ قرآن ہے، سنت ہے، اور بہت سا ذخیرہ ہے جس میں لوگوں نے ان کے علم و عمل کی چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. ان کو ہم دیکھیں گے، ان کو انٹرپریٹ کریں گے. اس پوری مسلمان امت میں یہی کام سب کرتے رہے ہیں. آخر امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے، امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، ان سے پہلے امام مالک پیدا ہوئے. تو ان سب کی پیدائش روک دی جاتی کہ لوگ ایک طریقے سے سوچیں، ریاست کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں میں قانون سازی کرے جن میں وہی بات کہ کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ.
انسان کی حق تلفی ہوگی تو ریاست قانون سازی کرے گی, خدا کی حق تلفی ہوگی تو ریاست قانون سازی نہیں کر سکتی. یہی ہیومنزم ہے.
آپ کوئی نام دے دیں لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ خدا اور بندے کے معاملات میں خدا نے اختیار نہیں دیا کہ میں مداخلت کروں, لیکن بندوں کے معاملات میں اختیار دیا
خدا سے لیے کہ خدا نے اختیار نہیں دیا.
تو اگر دیا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے قرآن کی اس آیت میں دیا ہے, اس حدیث میں دیا ہے.
وہ جو ریاست بنایا ہے تو ریاست کو کوئی حقوق تو ہوں گے نا, یعنی وہ کچھ امپلیمنٹیشن تو کرے گی نا.
بس انہی دائروں میں جو میں نے بتا دیا, وہ یہ طے کرے گی کہ یہ قانون ہم بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ حق تلفی کو روکنا مقصود ہے. یعنی دیکھیے میں یہ بات ڈرائیو کہاں سے کر رہا ہوں, اگر آپ کے ہاں ریاست کے لیے کوئی مذہبی اصول ہے جہاں سے اس کو ڈرائیو ہونا ہے تو فرمائیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عقلی اصول پر
روایتی پس منظر میں تو یہی ہوتا ہے.
روایتی پس منظر موضوع بحث ہے تو آئیے گفتگو اس پر کر لیتے ہیں.
لیکن
اگر قرآن و سنت زیر بحث ہے تو پھر تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا.
سر مذہب پوری تاریخ کے ساتھ زیر بحث
سر ایک
یعنی یہاں مقدمہ صرف آپ کے خلاف,
یعنی مذہب اپنی تاریخ کے ساتھ. بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور جو تاریخ اس کی ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے ساری کی ساری.
ضروری
اس وقت دنیا میں جس پیغمبر کی امت سب سے بڑی تعداد میں ہے وہ حضرت مسیح ہیں, اور ان کی تعداد اس وقت آپ سے کم 1 ارب زیادہ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں. آرتھوڈاکس مسیحی پروٹیسٹنٹ کیتھولکس سب کو ملا کے کوئی 2.5 ارب کے قریب ہیں. وہ 2.5 ارب کے 2.5 ارب سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں. تو ظاہر ہے کہ مذہب پھر یہی ہے, مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے 575 میں آ کر اس کو اٹھا کر پھینک دیا دوسری جانب. تو بنائے استدلال کیا ہے؟ بنائے استدلال روایت ہے, بنائے استدلال کسی امت کا اجماع ہے, تو بتائیے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. میری بنائے استدلال مذہب کے معاملے میں یا اللہ کی کتاب ہے یا پیغمبر کا ارشاد ہے. تو مجھے وہاں سے بتائیے کہ وہاں انہوں نے ریاست کو یہ مطلق اختیار دیا ہے؟ ہرگز نہیں دیا. موضوع ہی نہیں ہے اس کا. ریاست نے اپنا اختیار اگر مذہب سے ڈرائیو کرنا ہے تو مذہبی سند دینی پڑے گی.
صاحب ریاست بنائیں گے تو حکم
ریاست کو اختیار دیا ہے نا. جاوید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اولی الامر منکم, اولی الامر کو اختیار دے دیا نا. جب آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی تم اس کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو گے, رسول کی اطاعت کرو گے, اولی الامر کی اطاعت کرو گے, تو ریاست کو تو اختیار مل گیا. اب وہ جو قانون بنائے گا مجھے اس پہ اطاعت کرنی ہے, لازمی کہہ کر دیا ہے قرآن نے.
پوری آیت یہ ہے
تنازعاتم فی شیء فردوا الی اللہ,
مطلب یہ ہے کہ مجھے تنازع کا حق دیا گیا ہے. تو اولی الامر جب کوئی بات کہے گا اور مجھے وہ بات معقول نہیں لگے گی تو میں تنقید کروں گا اس پر. مجھے میرے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے وہ بڑا جہاد کرتا ہے.
لیکن سر اولی الامر اگر قانون سازی کرے گا,
امر جو ہے وہ ریاست کا حصہ ہے یا حکومت کا؟ کیونکہ ریاست خود تو قانون سازی نہیں کرتی نا.
یہ مت یہی تو حکومت ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ریاست سے متعلق ریاست ایک اعتباری شخصیت ہے. ایک لفظ بھی آپ کو قرآن و حدیث کے ذخائر میں ریاست سے متعلق ملے گا؟
سر میں
یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. اس کا موضوع افراد ہے, اور میں نے عرض کیا کہ افراد حکمران بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے حکومت اس کا موضوع بن جاتی ہے. یعنی جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں, وہ ہدایات آپ کہیں تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کیا ہے. ان میں سے کوئی ایک ہدایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ریاست سے متعلق ہو.
اچھا جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ریاست کے یہ دو بنیادی فرائض ہیں جو کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, تو جب ریاست نے خود تو کچھ نہیں کرنا,
ریاست کے بنیادی فرائض نہیں عرض کر رہا, ریاست کے حق کے قانون سازی کو بیان کر رہا ہوں.
ریاست نے خود قانون نہیں نا,
ظاہر ہے وہ حکومت کرے گی.
ریاست کا فینومینا ہی موڈرن ہے. سٹیٹ ماڈرن سٹیٹ خود ایک جدید تصور ہے,
تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے ساری گفتگو بھی اسی بنیاد پر ہوگی.
آیات بھی نہیں ہوں گی,
میں نے آیت پڑھی بھی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ پہلے تو میں نے تو پہلی بنیادی بات یہ عرض کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی مذہبی بات کرنی ہے, دیکھیے نا ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ میں خدا بولتا ہے, یہ کہا جاتا تھا کہ پوپ میں روح القدس کی آواز سنتے ہیں ہم. تو جب یہ بات کہی جائے گی تو میں اس کی دلیل مانگوں گا. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے, اچھا میں اس دنیا میں جو قرآن کے بعد پیدا ہوئی ہے نہیں ہوں, آج سے میں 2000 سال پہلے کھڑا ہو گیا ہوں, تب بھی میں کہوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ پوپ میں خدا بولتا ہے, انجیل میں لکھا ہوا ہے.
امرہم شورا بینہم تو موجود ہے.
امرہم شورا بینہم موجود ہے, لیکن امرہم شورا بینہم
اسی ماڈرن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اسی میں آپ اس آیت کو فٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ ریاست کو جدید کانسیپٹ مانتے ہیں.
دیکھیے امرہم شورا بینہم سے ریاست نہیں بنتی, حکومت چلتی ہے. ریاست امروہم شورا بینہم سے
امروہم شورا بینہم یہ طے تو کر سکتا ہے نا کہ ریاست کے جو دو آپ وہ بتا رہے ہیں قانون سازی کا اختیار آپ نے جو دو بتائے امروہم شورا بینہم مل کر وہ قانون سازی کے تین اختیارات پر بھی ایگری کر سکتی ہے چار پر بھی کر سکتی ہے تو وہ تو امروہم شورا بینہم میں فٹ ہو جائے گا نا اگر پارلیمنٹ یہ طے کرے گا ہمارے پاس دو نہیں ہمارے پاس دس اختیارات
یہ تو میں بحث کروں گا نا اس پر یعنی میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا حق چھین رہا ہوں آپ چار بیان کیجیے ابھی میں نے فطرت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی میں نے انسان کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ انسان یہ ہے آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کر دیجیے اس سے گفتگو ہوگی نا آپ میں نے تین باتیں بیان کی آپ چیلنج کر دیجیے
تو وہی تو یعنی دو اختیارات کے علاوہ چار دس اور اختیارات بھی بیان وہ کر سکتے
بڑی اچھی بات ہے پارلیمنٹ یہ میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں آپ کو پابند نہیں کر رہا آپ بیان کریں گے تو میں دلیل چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو یہ اختیار بھی ہے تو اس کے لیے کوئی مذہبی استدلال ہے پیش فرمائیے جی اس کے لیے کوئی عقلی استدلال ہے تو گفتگو کیجیے پوچھوں گا نا آپ سے
سب سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے تو آپ سمجھتے نہیں کہ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ مذہب سب سے قدیم ترین جو ہم سوسائٹی کا ایک انسٹیٹیوشن دیکھیں تو وہ مذہب ہی ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے تو اٹس مین کہ ہر فرد جو ہے وہ اس کے نظر نہیں آ رہی اس کو ڈائریکشن اس کو رہنمائی نظر نہیں آ رہی کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کہنے سے یہ
مسئلہ تو کام افراد کی رہنمائی کرنا ہے یعنی خدا کے پیغمبر
افراد کو مخاطب کرتے ہیں سوسائٹی اٹس اے نیو ماڈرن ٹرمینالوجی آفٹر 1648 آئی تھنک سر اب اس کے بعد سے ریاست کا نظریہ
جو چیز مذہب میں زیر بحث نہیں ہے
جی
اس کو مذہب کے منہ میں کیسے ڈال
مذہب تو بنیاد تھی نا سب لوگوں کو اکٹھا کرنے
کی
مذہب سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بنیاد
سر جب آتا ہے ہمارے پاس قرآن پاک آتا ہے یا اس سے پہلے والے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے آنے کا چلیں ہم آدم کو لے لیتے ہیں اس کے آنے کا فرسٹ کیا تھا ریلیجیس کنفلکٹ تھا شیطان کے ساتھ جو اللہ تعالی کی ہوتی ہے کنفلکٹ
پہلے یہ مذہب سے پوچھ لیتے ہیں
تو وہ مذہب کی آیا ہے نا تو مذہب ہم نہیں نکال سکتے نہ ریاست سے نہ فرد سے یہ میرا نظریہ میں آپ کو یہ
اپنا نظریہ رکھنے کا حق
ہم نہیں نکال سکتے
آپ کو پورا حق ہے کہ اپنا نظریہ رکھیں لیکن جو نظریہ بھی آپ مذہب کی طرف منسوب کریں گی دیکھیے قرآن مجید نے پانچ چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ مطلقاً حرام ہے ان میں سے آخری چیز جانتی ہے کیا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ آپ خدا کی طرف وہ بات منسوب کریں یہ خدا نے نہیں کہی آپ جب یہ کہتی ہیں کہ یہ مذہب ہے یا مذہب کا تقاضا ہے تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے
نہیں نہیں میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں آپ کہتے ہیں ریاست کا بھی مذہب نہیں ہے ریاست تو
اس لیے کہ میں پورے قرآن سے پوری پیغمبروں کی تعلیمات میں کسی جگہ ریاست
سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا انسان نے پہلی رہنمائی مذہب سے لی
سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے یا مستحکم ہوتی ہے اس پر الگ سے گفتگو کر لیتے ہیں لیکن جب آپ یہ کہیں گی کہ یہ مذہب کہتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا مذہب کہاں کہتا ہے
میں نے یہ نہیں کہا مذہب کہتا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے
یا ریاست کے بارے میں مذہب نے
ریاست تو افراد کا مجموعہ ہے اور افراد کے پاس کوئی رہنمائی نہیں
افراد کا مجموعہ نہیں
موڈیلٹی بھی آ جاتی ہے
ریاست افراد کا مجموعہ نہیں ہوتی اس وقت امریکہ میں 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں ان میں سے بعض ریاستوں کے اندر 2000 آدمی بھی نہیں ہیں ریاست ایک رقبہ ہے جو آپ نے متعین
جی بالکل جیوگرافیکل ایک چیز ہے
اچھا موجودہ زمانے میں یہ نیشن سٹیٹ ہے آپ نیشن سٹیٹ کا تصور تبدیل کریں اور کوئی اور ریاست بنا لیں اس پر اس کے لحاظ سے گفتگو ہوگی لیکن مذہب کی جب آپ بات کریں گے تو مذہب سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے کیا مذہب دنیا چینل کو مخاطب کرتا ہے نہیں وہ اس کے افراد کو مخاطب
کرتا
ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب افراد کو مخاطب کرے گا یعنی اس کو بھی مخاطب کرے گا جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی مخاطب کرے گا جو حکمران کی حیثیت سے ذمہ داری انجام دے رہا ہے اس کو بھی مخاطب کرے گا جو دکان پر بیٹھا ہوا تول رہا ہے مذہب سب کو مخاطب کرے گا لیکن افراد کی حیثیت سے
جاوید صاحب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ریاست جغرافیکل حدود ہے خود اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دین کے لیے ایک جغرافیکل لوکیشن ایک جغرافیکل خطہ اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا فلسطین کا جو علاقہ ہے کنعان کا علاقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدر پہ انبیاء بھیجے اور وہ پورا کا پورا دین وہاں پر نافذ ہوا وہاں پر غلبہ ہوا اللہ تعالیٰ
یہ نافذ ہوا غلبہ ہوا یہ کیا چیز ہے یعنی لوگوں سے تقاضا کیا گیا کہ وہ دین پر عمل کرے
اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی نا جغرافیکل ایک لوکیشن سلیکٹ تو کی نا
یقیناً سلیکٹ کی
ماڈرن اسٹیٹ
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کی آپ کیا چاہتے ہیں کہ باقی کو آپ سلیکٹ کر لیں
نہیں میں جو وہ پیٹرن بتا رہا ہوں وہ پیٹرن اگر ہے تو اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ہم
اللہ تعالیٰ ہی نے بتا دیا کہ وہ پیٹرن باقی دنیا کے لیے نہیں ہے
وہ پیٹرن ہے نا وہاں موجود ہے
لیکن اللہ ہی نے بتا دیا
میں اپنی ریاست کا مذہب کیوں
ڈٹرمن
کیا گیا
ریاست
اللہ تعالیٰ نے ایک
اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنایا نا اس خطے کو
آپ بھی بنائے
تو وہی تو مذہب ہو گیا نا، مذہب آ گیا نا بیچ میں، میں ریاست کے اندر یہ
پھر دیکھیں میری گزارش سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن سے کہا کہ وہ توحید کا مرکز بنائے؟ ریاست سے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا،
انسانوں سے کسی خطے کے بارے میں کہا نا، کسی خطے کے، مطلب موجود ہے نا اللہ تعالیٰ کے،
جب میں مسجد بناتا ہوں، خلط مبس نہیں ہونا چاہیے، جب میں مسجد بناتا ہوں تو کہیں زمین خرید کے ہی بناؤں گا نا، لیکن یہ حکم کہ مسجد بنانی ہے، یہ پاکستان کی ریاست کو نہیں دیا گیا، یہ پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو دیا گیا.
اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں نے جب یہ طے کر لیا کہ ہاں یہ جمہوریہ پاکستان نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، تو پھر آپ اس پہ اعتراض کیسے؟
بحث ہوگی نا کہ ان کو یہ طے کرنے کا حق ہے یا نہیں تھا، یہ بحث ہوگی. یہ بات یہ ہے کہ آپ کسی ریاست کے بارے میں جب کوئی فیصلہ کریں گے، آپ جب حکومت میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بحث نہیں. اس لیے کہ ایک شخص کہتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ ہماری قریب کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بڑے آدمی تھے، انہوں نے اپنا تصور پیش کیا کہ میں چار چیزوں کو اپنا منشور بنا رہا ہوں، اسلام ہمارا دین ہوگا، جمہوریت ہماری سیاست ہوگی، سوشلزم ہماری معیشت ہوگی، طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگی. یہ پیغام لے کے وہ آگئے، ٹھیک ہے ان کو حق کا حاصل، اگر ان کو مینڈیٹ مل گیا ہے اس کے مطابق وہ قانون سازی کریں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کریں. لیکن یہ بات کہ یہ جو چاروں باتیں ہیں، چونکہ ان کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب ریاست پاکستان کا یہ منشور بن گیا ہے، یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. اس لیے کہ اسی وقت مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان سے اختلاف کروں، اور لوگ کر رہے تھے.
مگر آپ جو ریاست کی حدود و قیود ابھی ہم ساری نشست میں ہمیں سمجھ آئیں، وہ تو آپ خود اس کا ماخذ لے رہے ہیں قرآن اور سنت سے.
ریاست کے حدود کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں.
ریاست کی جو
ریاست جو ہے، دیکھیے 1928 تک ریاستیں فتوحات سے بنتی تھیں، اب اس کے بعد بین الاقوامی قانون ان کو تشکیل کرتا ہے اور نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو گیا. ہولی رومن امپائر ہو یا برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت ہو، ساری دنیا پر انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کی حکومت جائز سمجھی جاتی تھی. تو اس وجہ سے ریاست جو ہے یہ تو اپنے زمانے کے لحاظ سے بنے گی، اس کے لحاظ سے وجود پذیر ہوگی. اس میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، مذہب ان کو مخاطب کرے گا اور یہ کہے گا کہ چونکہ تم اس ملک میں رہتے ہو، تم مسلمان ہو، تو تمہیں فلاں فلاں چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. یعنی اس بات کو سمجھیے، ریاست ایک بالکل اور چیز ہے، وہ ایک اعتباری شخصیت ہے، اس میں جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ افراد قائم کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حق حاصل تھا کہ وہ یہ چار باتیں لے کر حکومت بنائیں، یہ حق نہیں تھا کہ اس کو وہ پاکستان کی نمائندہ منشور بنا دیں. تو اس لیے معذرت کے ساتھ یہ خلط مبس نہیں ہونا چاہیے.
سر عوام
ریاست کی نوعیت بین الاقوامی قانون طے کرتا ہے، اور حکومت اکثریت کی بنیاد پر قائم ہوتی.
سر عوام نے،
پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں، وہ حکومت کی سطح پر بھی عمل کریں، وہ قانون سازی میں بھی اپنے دین کو پیش نظر رکھیں، ان کو پورا حق ہے.
بین الاقوامی قانون بھی انسان بناتے ہیں جو طے کر رہے ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر دیں، لیکن جس وقت
انسان کر رہا ہے ریاست میں مداخلت،
ہوئی میں تو آپ کہ 1928 تک دنیا میں آپ قبضہ کر لیں. آپ دیکھیے اس وقت یروشلم کو انہوں نے اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کیا.
جی
میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. 1928 سے پہلے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے. اس سے پہلے یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی. اس وقت قاعدہ یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی جگہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ کا قبضہ وہاں قائم ہو گیا، جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں نا کہ استیلا ہو گیا ہے،
آپ کے تصرف میں،
تو وہ آپ کے تصرف میں، وہ جائز ہے آپ کے لیے. اسی اصول پر مغل سلطنت قائم ہوئی، اسی اصول پر صفوی سلطنت قائم ہوئی، اسی اصول پر عثمانی سلطنت قائم ہوئی، اسی اصول کے اوپر بہت سلطنتیں قائم تھیں. اب دنیا نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ایسا نہیں ہوگا. فتوحات کی بنیاد کے اوپر قبضہ اگر 40 سال بھی رہے گا تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا. یہ بین الاقوامی قانون ہے اور یہ 1928 کے بعد بننا شروع ہوا ہے، یعنی اس کی عمر ابھی 50-100 سال بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ اس قانون کو تبدیل کر لیجیے، پھر اس کا حوالہ دے رہے بحث آ جائے گا. لیکن چیزوں میں خلط مبس نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو چیز جہاں سے پیدا ہوئی ہے وہ وہیں زیر بحث آئے گی.
بہترین افراد اور معاشرہ بنانے جو ریاست کا کیا کردار ہے؟
دیکھیے بہترین افراد اور معاشرہ بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں
ہے. نو سر،
ریاست کی نہیں، یہ انبیاء کی ذمہ داری.
ریاست کی کیوں ذمہ داری؟
یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ معلمین کی ذمہ داری ہے. بہترین معاشرہ پیدا کرنا یہ اصل میں یہ لوگ کرتے ہیں. جب ریاستیں بہترین معاشرہ پیدا کرتی ہیں تو پھر ریاستیں طے کریں گی کہ آپ کو کوٹ پہننا چاہیے، شلوار پہننی چاہیے.
یہ بات بھی
آپ جب یہ حکم ریاست کو دے رہے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کس استبداد کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. خود اسلام نے کیا کیا, اس نے اچھا معاشرہ بنانے کا پلیٹ فارم ریاست کو فراہم کیا کہ آپ جمعے کے خطبے میں جائیں, حکمران خطبہ دے, لوگوں کو تلقین کرے. اس نے علماء کا ایک پورا کا پورا انسٹیٹیوشن پیدا کیا اور یہ کہا کہ کچھ لوگ نکلیں, وہ دین کی بصیرت پیدا کریں اور وہ لوگوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے, آخرت کا خوف پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کریں. تو انبیاء کا انسٹیٹیوشن ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے, مسلحین کا انسٹیٹیوشن ہے, علماء کا انسٹیٹیوشن ہے, جمعے کا خطبہ ہے, لوگوں کی تعلیم ہے, تربیت ہے.
ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹس میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہے.
نہیں دیکھیے, ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ
جہاں انسان بہت اچھے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں,
ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ
معاشرہ بہت اچھا ہے,
اس کے تصورات یورپ میں اور ہیں, انگلستان میں اور ہیں, امریکہ میں اور ہیں. تو اس پر بھی آپ کو الگ سے گفتگو کرنی پڑے گی
سر اس میں
کہ وہ کون سی اسٹیٹ.
میں سر
ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بھی حقیقت میں کچھ قانون سازی کرتی ہے نا. اچھا آپ دیکھیے کہ اس میں بھی وہی دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے حقوق تلف نہیں ہونے چاہیے, ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بنیادی اصول کی حیثیت سے دیکھیں تو یہی دو چیزیں ہیں جو قانون سازی کی جائز بنیادیں ہیں. اس کے سوا جب ریاست آگے بڑھ کے قانون سازی کرے گی وہ آپ کے حدود میں مداخلت کرے گی. معذرت کے ساتھ, ریاستیں مسلح نہیں ہوتی. جب ریاستوں کو مسلح بنایا جاتا ہے تو اس سے استبداد وجود میں آتا ہے. اس میں کبھی سرمت کو پھانسی دی جاتی ہے, کبھی انالحق کہنے کے نتیجے میں منصور کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے. خدا کے لیے یہ کام ریاستوں کے سپرد نہ کیجیے. یہ کام روس اور چین میں ریاستوں نے اپنی ذمہ داری لے کر لاکھوں انسانوں کو تحت ایک کر دیا ہے.
سر پھر علماء کی حکومت آ جائے گی.
علماء کا کام, علماء اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کام کریں گے. تعلیم دیں گے, تربیت دیں گے, لوگوں کو انسان بنائیں گے, انسانیت سکھائیں گے, مذہب کی تعلیم دیں گے. آپ انسٹیٹیوشن بناتے ہیں, پرائیویٹ سطح پر بھی بناتے ہیں, ریاست بھی بنا دیتی ہے, ان میں آپ علماء کو دین کا علم دیتے ہیں اور وہ دین ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے.
اسٹیٹ تو پھر آ گئی نا بیچ میں.
اسٹیٹ کیا
کرتے, کون بنائے گا, اسٹیٹ بنائے گی.
اسٹیٹ اصل میں ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, نہ کہ وہ افراد خود بن جاتی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ بنا دے.
جی بالکل,
یہ اس نے ایک بڑی خدمت انجام دی. تعلیمی ادارے کے اندر آپ جو تعلیم دینے کے لیے کھڑا کرتے ہیں وہ استاد ہوتا ہے. اور وہ استاد ہے کہ جس نے اصل میں انسان بنانے. استاد کو اگر آپ اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے اور اس کے پاس اسٹیٹ کا الہام آیا کرے گا کہ آج صبح تم نے یہ بولنا ہے اور آج یہ نہیں بولنا, معاف کیجیے گا, پھر وہ تعلیم نہیں ہوگی, وہ کوئی اور چیز بنے.
یعنی میکرو لیول پہ بارہ ریاست ہی کرے گی نا, میکرو لیول پہ
وہ مینجمنٹ ہے.
وہ مینجمنٹ آپ فرما رہے ہیں,
وہ مینجمنٹ ہے.
ٹھیک,
دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہمیں اچھے انسان بننا چاہیے, یہ مذہب کا پیغام ہے, یہ اعلیٰ اخلاق کا پیغام ہے, یہ دنیا کے مسلمین کا پیغام ہے, یہ ریفارمرز کا پیغام ہے. یہ پیغام جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن اس پیغام کا صدور ریاست کی چھڑی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے, ریاست جو ہے وہ میکرو لیول پر اس کو کرے گی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سارے ہم نے مباحث یہاں پر زیر بحث ہمارے سامنے آئے اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں گے, یقیناً آپ کو ان کے جوابات بھی ملے ہوں گے. کچھ ایسے بھی سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہن میں نئے سوالات پیدا ہوئے ہوں گے. اپنے ان سوالات کو یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv اس پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ان سوالات کو ضرور جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.